بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. جمعت مختصر تفسير بأن كرهن رأيك كنت اسمه سورة العصر كمختصر تفسير. إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله تعالى كإرشاده: والعصر، قسمه زمانك، إن الإنسان لفي خسر، بشك إنسان خسارة مه، إلا الذين آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. سورة العصر کی ابتداء قسم سے ہے، اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم کھائی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی مالک الملک ہیں، ذو الجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ کی مرضی کا اپنی مخلوقات میں سے کسی چیز کی بھی قسم کھا سکتے ہیں. اسے قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی اہمیت کو بیان فرمانا چاہتے ہیں تو خاص صیغے سے، خاص طریقے سے بیان فرماتے ہیں. مزید تأکید جب مقصود ہوتی ہے تو قسم کے صیغے سے اس چیز کو بیان فرماتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کئی جگہوں اللہ تعالیٰ مختلف قسمیں کھائی ہیں. فجر کی قسم ہے، دن کی قسم ہے، رات کی قسم ہے، اور اس صورت میں عصر کی قسم ہے. والعصر، واو قسم کے لیے ہے، اور العصر جو ہے جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے. العصر سے مراد زمانہ ہے عربی زبان میں، اور عصر کے وقت کو بھی کہا جاتا ہے وقت العصر. دونوں معنی صحیح، اور پہلا معنی جو ہے یعنی زمانہ کا معنی جو ہے یہی مراد ہے اس صورت میں. والعصر، قسم ہے زمانے کی، اور اس کی مناسبت ہے پوری صورت سے. اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے صورت کی ابتداء میں یا صورت کے درمیان میں، اگر آپ سیاق و سباق دیکھیں تو اس کے مطابق ہے. سبحان اللہ، اسی زمانے میں ہم جیتے ہیں، اسی زمانے میں ہم مرتے ہیں. ہمارے اقوال و افعال، ہمارے حرکات اور سکنات اسی زمانے میں ہیں. اس زمانے میں ہم کرتے کیا ہیں؟ یہ وقت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس میں ہم نے کیا کیا، چاہے وہ خاص وقت ہو آج کے 24 گھنٹے کا جو ہمارے لیے ہماری زندگی ہے، یہ لمحات، کیونکہ کل کا وقت گزر چکا ہے، آنے والا وقت ہم نے دیکھا نہیں ہے. چاہے یہ وقت ہو مختصر سا ہماری زندگی میں، یہ 70-80 سالہ زندگی جو ہم جی کے اس دنیا میں چلے جاتے ہیں، یا مکمل زمانہ پہلے دن سے لے کے تا قیامت، سب اس میں شامل ہے. قسم ہے زمانے کی. ان الانسان، بے شک انسان. ان تأکید کے لیے ہے. قسم کی تأکید سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر تأکید کے لیے ان کا لفظ اللہ نے بیان فرمایا ہے. انسان، جن سے انسان، الف لام استغراق کے لیے ہے، یعنی ہر انسان، اس میں سب شامل ہیں. جب ہم یہ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں انسان کا ذکر ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اس وقت کہاں پر ہیں. اس عموم میں ہر انسان میں ہم بھی شامل ہیں، قسم کھائی جا رہی ہے، مزید تاکید انا کے ساتھ، اور ہمارا ذکر بھی ہو رہا ہے. تو اپنے دل کے کانوں سے بات کو سننا ہے. اگر دل کے کان ہوتے تو دل سے اپنے جسم کے کانوں سے سننا کافی نہیں ہے، کیونکہ بات ہماری ہونے والی ہے. اور جب انسان کا لفظ سنے تو سب سے پہلے انسان یہ دیکھے کہ یہ بات میرے بارے میں ہو رہی ہے، اگرچہ ہر انسان کے تعلق سے ہے، کیونکہ ہمیں اپنی فکر سب سے پہلے ہونی چاہیے. ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، خسارے میں ہے. لام مزید تاکید کے لیے ہے، تیسری تاکید اس چھوٹے سے مختصر سے صورت میں. قسم ہے زمانے کی پہلی تاکید ان الانسان، ان سے دوسری تاکید لفی خسر، لام تیسری تاکید فی ظرفیہ کے لیے ہے، جس کا طرح ہم صرف میں کرتے ہیں، خسر خسارے میں. سبحان اللہ، خاسر نہیں فرمایا، لفی خسر کیوں فرمایا ہے؟ میں نے کہا ایک ایک لفظ پہ نور ہے، اور ایک ایک لفظ جہاں پر ہونا چاہیے واللہ وہیں پر ہے. لام تاکید کے لیے ہے، فی ظرفیہ کے لیے ہے، میں لفی خسر، جو ہم کہتے ہیں کہ الماء فی الکوب، پانی اس گلاس میں ہے، یہ چائے اس گلاس میں ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو چائے یا پانی ہے ہر طرف سے گھرا ہوا ہے سوائے اوپر والے حصے کے. فی ظرفیہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے انسان ہر طرف سے خسارے میں ہے، فی خسر. دوسرے لفظوں میں خسارے میں ڈوبا ہوا ہے، انسان خسارے سے بچنا چاہتا ہے، انسان کی فطرت میں ہے. کوئی بھی خسارہ ہو، کوئی بھی انسان عقل مند سمجھدار خسارہ نہیں چاہتا. جب خسارے کی بات ہو رہی ہے تو خسارے میں ہر قسم کا خسارہ اس میں شامل ہے، چاہے وہ صحت کا ہو، عافیت کا ہو، مال کا ہو، دولت کا ہو، اہل کا ہو، اولاد کا ہو، روزگار کا ہو، کوئی بھی ہو. اور سب سے بڑا خسارہ اس دنیا میں انسان جو کسی وقت ہو سکتا ہے وہ ہے اس کی دین کا خسارہ، کیونکہ دنیا کا خسارہ تو واپس لٹایا جا سکتا ہے، دین کا خسارہ کبھی واپس نہیں لٹایا جا سکتا. اور جب مطلقاً خسارہ کی بات کی جاتی ہے تو اس میں ہر قسم کا خسارہ، ہر قسم کی ناکامی ہوتی ہے، اس دنیا کا خسارہ اور اس سے بڑھ کر آخرت کا خسارہ سب اس میں شامل ہے. دنیا کی زندگی میں خسارہ، قبر کی زندگی میں، برزخ میں خسارہ، اور آخرت میں خسارہ سب شامل ہے. ان الانسان لفی خسر. ابھی تو ہم صرف انسان کی حد تک بات کر رہے تھے، سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے سننا ہے کہ ہمارے بارے میں کیا بات ہونے والی ہے، میرے بارے میں کیا بات ہونے والی ہے. اب بات خسارے کی آ گئی، اور مطلقاً ہر قسم کے خسارے کی بات آ گئی ہے. یہ الفاظ کافی ہے ہماری تربیت کے لیے، اور ہمیں راہ راست پر لانے کے لیے. والعصر ان الانسان لفی خسر. اب اس میں سارے انسان شامل ہو گئے ہیں، ہر انسان خسارے میں ڈوبا ہوا ہے، قسم ہے زمانے کی. الا استثناء ہے مگر، اور اللہ کے بعد جو چیز بھی جس کا ذکر ہوگا وہ اس خسارے سے خلاصی کا راستہ ہے، اس کے سوا کوئی ہے نہیں. اب جو اس خسارے سے بچنا چاہتا ہے وہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اب کس چیز کو مستثنی فرمایا ہے خسارے کے اس عموم سے، تاکہ اسے اپنایا جائے اور خسارے سے بچا جا سکے. الا الذین آمنوا، نمبر ایک سب سے پہلے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں. الذین آمنوا سے کیا مراد ہے؟ اکثر پڑھتے ہیں قرآن مجید یا ایھا الذین آمنوا، اس صورت میں الا الذین آمنوا، یا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں. ایمان سے کیا مراد ہے اور کس چیز پر ایمان لائے ہیں، جاننا لازمی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ زبان سے کہنا تو آسان ہے. اب ہم خسارے کی بات کر رہے ہیں، ہمیشہ کے خسارہ جس میں شامل ہے، دنیا و آخرت کا خسارہ شامل ہے. استثناء آیا ہے، سب سے پہلے ایمان کا ذکر ہے. الذین آمنوا کون ہیں؟ وہ لوگ جو الذین آمنوا ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں، میں ان میں کیسے شامل ہو سکتا ہوں اور اس خسارے سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ ان سوالوں کے جوابات ہونے چاہیے کہ نہیں؟ الا الذین آمنوا، الذین آمنوا بما یجب الایمان به، یہ قاعدہ یاد رکھے ہمیشہ. وہ لوگ جو ایمان لائے ہر اس چیز پر جس پر ایمان لانا واجب ہے، ایمان لانا فرض ہے. کس چیز پر ایمان لانا فرض ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے عظیم فرشتے کو، اپنے سب سے عظیم نبی کی طرف بھیج کر سوال کر کے جواب لے لیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ مسلم کی معروف حدیث، جبریل علیہ السلام کی حدیث، جب ایک خوبصورت انسان کے شکل میں زمین پر آئے اور چند سوالات کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طالب علم سائل بن کر، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب ہوگی نہیں جانتے، تو بعض شرط، بعض علامات کیا، اشراط الساعہ کیا ہے، معروف حدیث، لمبی حدیث ہے. سوال کیا گیا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله وبالیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیره وشره. چھ ارکان ایمان کے، جب تک یہ انسان ان چھ چیزوں پر ایمان لانے کا حق ادا نہیں کرتا، وہ خسارے سے بچ نہیں سکتا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. انسان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ ہر مومن انسان تو ہے، لیکن ہر انسان مومن ہوتا ہے کیا؟ مومن وہ انسان ہے جو خسارے سے بچنے والا ہے، اور انسان وہ شخص ہے جو انسان باقی رہتا ہے لیکن ایمان کے راستے اختیار نہیں کرتا ہے. ان چھ ارکان پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو، یہ ارکان ایمان ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے اور دیگر جو پانچ ارکان ایمان ان سے کیا مراد ہے، یہ جاننا لازمی ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کی اساس ہے توحید. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، بنیادی معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے. توحید کی تینوں قسموں پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے. توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی رب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا، حاجت روا اور نفع نقصان کا مالک، خالق مالک، تدبیر کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. یہ توحید ربوبیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں ایک ماننا. توحید الوہیت، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، میرے سارے کے سارے عبادات صرف ایک رب کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہیں. توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور صفات الکمال ہیں، ان پیارے ناموں اور صفات الکمال میں اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. کلمہ توحید کی اساس، ایمان کی اساس، ارکان ایمان کی اساس اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کی اساس توحید عبادت ہے، اور توحید عبادت ہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اس لیے ایمان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایمان کی اساس علم ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ سے پہلے کیا ہے؟ فعلم انہ لا الہ الا اللہ. اس لیے بعض علماء ایمان کی جگہ علم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، خسارے سے بچنے کے سب سے پہلے علم ہے، پھر عمل ہے، پھر دعوت ہے، پھر صبر ہے، جیسے ذکر ہوگا آگے. شیخ الاسلام الامام المجدد محمد عبد الوهاب التميمي رحمہ اللہ نے اصول ثلاثہ کی ابتدا مقدمے کے طور پر کیا بیان فرمایا؟ علم رحمك اللہ، یہ خوب جان لو اللہ تعالیٰ تم رحم فرمائے کہ ان چار مسائل کو جاننا لازمی ہے، واجب ہے، ہمارے اوپر واجب کے چار مسائل کو جانے. چار مسائل کون سے ہیں؟ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ العلم. علم سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، دین اسلام کی معرفت دلائل کے ساتھ، یہ علم ہے. دوسرا العمل به، عمل کرنا. تیسرا الدعوة الیہ، دعوت دینا. چوتھا الصبر علی الاذی فیہ، صبر کرنا جو بھی اذیت پہنچتی اس راستے میں. والدلیل قوله تعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فرماتے امام شافعی نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف یہی صورت حجۃ اپنے بند پر نازل فرماتا تو یہی کافی تھی. اصول ثلاثہ کا مقدمہ، ابھی اصول ثلاثہ کا ذکر نہیں ہوا، مقدمے کے طور پر یہ بات ہے. تو ایمان برابر ہے علم کے، علم کے بغیر ایمان نہیں. تو ایمان کا علم سے کہاں سے تعلق شروع ہوتا ہے؟ فعلم انہ لا الہ الا اللہ، کہ توحید کر کے ایمان سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان سب سے پہلے رکن ہے، اور توحید کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور توحید سے مراد توحید عبادت ہے، تینوں قسموں میں سے توحید عبادت ہے، اور یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کا. اور دوسری بات، جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں، ایمان کی تعریف کو جاننا لازمی ہے. ایمان سے مراد کیا ہے؟ قول باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یزید بالطاعه ينقص بالعصیان. یہ پانچ چیزیں، ان پانچ کا مجموعہ ہے ایمان، پانچ چیزوں کا مجموعہ ہے. اہل سنت جماعت کے نزدیک یہ ایمان کی تعریف ہے. الذین آمنوا، یہ دونوں چیزیں لے کے چلتے ہیں، یہ الذین آمنوا ہے. ارکان ایمان سب سے پہلے ہیں، اور پھر ایمان کی تفصیل جاننے کے لیے ایمان کی تعریف کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، تاکہ ان کا عقیدہ بالکل درست ہو اور منہج السلف پر قائم ہو. زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، پورے جسم سے عمل ہے، فرمانبرداری سے بڑھتا ہے، نافرمانی سے گھٹتا ہے اور کم ہوتا ہے. یہ ایمان کی تعریف ہے. الذین آمنوا، دو چیزیں یاد رکھیں تاکہ آسانی ہو جائے، ارکان ایمان اور ایمان کی تعریف سے، دونوں سے مل کے الذین آمنوا اساس ارکان ایمان ہے. دوسری لفظوں میں علم، جیسے میں نے بیان کیا ہے، اور علم کہاں سے اس کا تعلق بنتا ہے؟ فعلم انہ لا الہ الا اللہ. خسارے سے بچنے کے لیے سب سے جو پہلی صفت ہے اس انسان کی، خسارے سے بچنے کے لیے اسے مومن ہونا چاہیے. الذین آمنوا میں شامل ہونا چاہیے. الذین آمنوا کون ہے بیان کر چکے ہیں. خسارے سے بچنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ وعملوا الصالحات، کیونکہ ایمان بغیر عمل کے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور عمل صالح ایمان کے حصے میں سے ہے. بعض اہل بدعت نے ایمان کو خارج کر دیا ہے، عمل کو ایمان سے خارج کر دی، جیسے مرجیہ ہیں. لیکن سنت جماعت کے نزدیک جیسے تعریف میں گزر چکا ہے کہ ایمان پانچ چیزوں کا مجموعہ ہے، عمل بالارکان بھی ایمان کا حصہ ہے، ایمان سے خارج نہیں ہے. تو یہ لازمی ہے مکمل ایمان کو جاننے کے لیے، مکمل ایمان پہ عمل کرنے کے لیے عمل کو بھی شامل کیا جائے، لیکن ہر عمل نہیں. وعملوا الصالحات، عمل کے ساتھ صالحات کے لگنا لازمی ہے، کیونکہ ہر عمل صالح نہیں ہوتا. عمل ایمان کا حصہ ہے، جس کے بغیر ایمان درست نہیں ہے، اور عمل کے لیے صالح ہونا بھی شرط ہے. اور عمل صالح کی دو شرطیں ہیں، سب سے پہلے اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دوسرا ہے اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہی ہم سے تقاضا کرتا ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ اخلاص ہے، عمل کرنا صرف رب کے لیے کرنا، کسی اور کے لیے کرنا نہیں ہے، اخلاص ہے. اپنی نیت کو درست کر لیں، جو بھی عمل کرنا ہے اپنے رب کے لیے کرنا ہے، اخلاص ہے. اور دوسرے، عمل تو اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، تو عمل صالح نہیں ہو سکتا. ریاکاری میں، ریاکاری سے پہلی شرط میں خلل پڑتا ہے، اور بدعت سے دوسری شرط میں خلل پڑتا ہے. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہی لازمی عمل صالح کے لیے جتنا کہ اخلاص لازمی ہے. بعض لوگ اخلاص کو تو سمجھتے ہیں، اخلاص کو، اتباع کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بہت بڑی غلطی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، ان دونوں سے عمل صالح بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی بھی عمل کیا، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے بھی کوئی عمل کیا اور اس کے ساتھ مجھے کسی کو شریک ٹھہرا دیا، میں نے اسے اس کے عمل کو ترک کر دیا، ترک تو ہو شرک. عمل میں گنجائش نہیں ہے کسی کو شریک کرنے کی، چاہے کوئی نبی ہو، ولی ہو، فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو. من عمل عملا اشرک معی فیہ غیری ترک تو ہو شرک، میں نے اس کو شرک کو چھوڑ دیا ہے، اس کا عمل قابل قبول ہے ہی نہیں، چاہے جتنے بھی عمل کر لے وہ، کسی کو بھی شریک کیا ہے. صیغۃ العموم میں ہے، جس نے بھی عمل کیا ہے اس میں میرے ساتھ کسی کو بھی شریک کر دیا ہے، میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کے شرک کے ساتھ چھوڑ دیا ہے، گویا کہ اس نے میرے لیے عبادت کی ہی نہیں ہے. جو دعا اللہ تعالیٰ سے بھی کرتے ہیں، پکارتے رب کو بھی ہیں اور کسی نبی یا ولی کو بھی پکارتے ہیں، اس دعا کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ شرک کا جرم اس دنیا میں کر رہے ہیں، شرک جیسے سب سے بڑا ظلم کر رہے ہیں. جو قربانی رب کے لیے بھی کرتا ہے اور قربانی کسی درگاہ پہ بھی کرتا ہے، کسی پیر کے نام پہ کرتا ہے، کسی ولی کے نام پہ کرتا ہے، جو اللہ کے لیے قربانی سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، بلکہ کوئی عمل اس کے نام اعمال میں درج ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ شرک اور کفر سے سارے اعمال کارت ہو جاتے ہیں. اور اتباع کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امر فهو رد، جس نے کوئی عمل کیا جس میں ہمارا عمل نہیں وہ رد ہے، مردود ہے. دونوں حدیثیں دیکھیں آپ، دونوں صیغۃ العموم ہے، اخلاص کی حدیث میں دیکھ لیں، حدیث قدسی میں ترکت ہو شرک، من عمل عملا، دونوں کی ابتدا دیکھیں ایک جیسی ہے سبحان اللہ. اور دوسری حدیث اتباع کی حدیث میں جس نے بھی کوئی ایسا عمل جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے مردود ہے وہ. اخلاص اور اتباع سنت. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ابھی 50% آدھی خلاصی ہو چکا، ابھی آدھا کام باقی ہے. اور کیا باقی ہے؟ اب علم بھی آ گیا ہے، ایمان بھی ہے، تقوی بھی ہے الحمدللہ، اب عمل صالح بھی آ گیا ہے. اہل ایمان خیر کو کبھی بھی اپنی حد تک نہیں رکھتے، انہیں خیر کو سمیٹ لیا. مومن ہمیشہ خیر کو سمیٹنے والا ہوتا ہے. اب دوسرے مسلم بھائیوں کو باری ہے کہ یہ پیغام ان تک پہنچایا جائے، خسارے سے بچنے کے لیے. جو تیسری صفت ہے اہل ایمان و عمل صالح کے بعد جو ہے وتواصوا بالحق، دو لفظ ہیں، تواصوا، تواصی تفاعل سے ہے، تفاعل دو طرفہ ہوتا ہے، ایک طرفہ نہیں ہوتا. بالحق، حق کس چیز کو کہتے ہیں؟ ما وافق الدلیل، جو دلیل کے مطابق ہے شریعت میں وہ حق ہے، جو دلیل کے مخالف وہ حق نہیں ہو سکتا. حق کی پہچان لوگ نہیں ہیں، لوگوں سے حق کی پہچان ہوتی ہے سبحان اللہ. لوگوں کی پہچان حق سے ہوتی ہے، نہ کہ حق کی پہچان لوگوں سے ہوتی ہے. عالم کب عالم بنتا ہے؟ جب حق پہ، جب حق کو سمجھ لے، حق کی دعوت دیتا ہے. اور جو دلیل کی موافقت کرتے ہو کیا چیز ہے؟ دلیل کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. موافقت کیسے ہو سکتی ہے؟ صرف ایک ہی راستہ ہے، صحیح فہم کے ساتھ، صحیح سمجھ کے ساتھ. جب تک صحابہ اور سلف صالحین کے منہج کو نہیں اپنایا جائے گا، اس وقت تک کوئی حق پہ قائم ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ قرآن اور سنت کی بات کرنا اس حد تک اور پھر سمجھنا اپنی مرضی سے ہے، یہ حق نہیں ہے. براہ راست صحابہ نے علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کا حق ادا کیا ہے، صحیح سمجھنے کا حق ادا کیا ہے، اور عمل کا بھی حق ادا کیا ہے. اس لیے صحابہ سے بہتر کوئی نہیں امت میں، اس لیے ان کے راستے کو اپنانا واجب ہے. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيره. ويتبع غير سبيل المؤمنين، بڑی خطرناک بات ہے. مشاقت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع میں، وہ یشاقق الرسول، لیکن ہوئی کیوں؟ شدید اختلاف کہ ایک طرف یہ شخص کھڑا ہے ایک شق میں، دوسری شق میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، بالکل دوری اختیار کر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے بعد کچھ ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا، جہالت میں نہیں، وہ جانتا ہے، لیکن غلطی کہاں پہ ہوئی؟ وہ اتباع غیر سبیل المؤمنین. مؤمنین کون ہے یہاں پہ؟ کیا مراد ہے مؤمنین سے؟ صحابہ ہے. صحابہ کے راستے کے کوئی اور راستہ اختیار کر لیا دین کو سمجھنے، دین پہ عمل کرنے کے لیے، مشاقت ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم سے. موافقت ہو نہیں سکتی واللہ جب تک کہ مؤمنین کے راستے کو نہ اپنایا جائے. نولی ما تولا، جو راستہ اس نے اپنایا ہے اس کو اس کے حوالے کر دیں گے، وہی راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ اس نے جہنم و سات مصیرہ. دیکھیں رسوائی، دیکھیں دنیا میں رسوائی، مشاقت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، آخرت میں سب سے بڑی رسوائی ہے جہنم کے ایندھن بن رہے ہیں. وتواصوا بالحق، یہ حق ہے. تواصو کیا ہے؟ اہل حق صرف نصیحت دیتے نہیں ہیں، دینے کا حق جو رکھتا ہے وہ لینے کا حق بھی رکھتا ہے. عالم صرف وہ نہیں جو نصیحت دینے والا، عالم وہ بھی جو نصیحت لیتا بھی ہے، کیونکہ علماء معصوم نہیں ہوتے. اسے تواصل کا لفظ ہے، حق پر قائم ہونے کے لیے الدین النصیحہ پہ عمل کرنا لازمی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اگر آپ نصیحت دینے کا حق رکھتے ہیں تو پھر نصیحت لینے کا بھی حق، دوسروں کو ہے کہ وہ بھی آپ کو نصیحت دیں. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ سے نصیحت دیتے رہیں اور اپنے آپ کو معصوم سمجھ بیٹھے؟ جیسے کہ بعض لوگوں کی بدعقیدگی ہے کہ بزرگ مرخ کچھ ایسے مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ معصوم بن جاتے ہیں. یہ اہل سنت جماعت کا طریقہ نہیں ہے، یہ اہل تصوف کا طریقہ ہے، اہل باطل کا طریقہ ہے. وہ تواصل بالحق، ایک دوسرے کو لفظ تواصل کا ہے، وصیت نصیحت دونوں طرف ہوتی رہتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑا عالم ہے، تو بڑا عالم بڑا کب بنتا ہے؟ بغیر نصیحت کے بنتا ہے؟ بغیر علم کے بنتا ہے کیا؟ سبحان اللہ، بڑے کی نشانی یہی ہے کہ وہ نصیحت کو قبول کرتے، اس لیے بڑا ہے. بڑے وہ نہیں جو نصیحت دیتے لیتے نہیں، یاد رکھیں، جو صرف نصیحت دیتے لیتے نہیں ہیں اور اس غرور میں ہوتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی ہم غلطی کبھی نہیں کر سکتے، وہ کبھی بڑے عالم ہو ہی نہیں سکتے، وہ چھوٹے رہتے ہیں. ڈگریوں کو حاصل کر لینا اور داڑھے کو سفید کر لینا یہ کافی نہیں ہے بڑے ہونے کے لیے. بڑے عالم وہ ہوتا ہے جو حق پر قائم رہتا ہے، سب سے پہلے حق ہے، حق پر قائم ہے، پھر تواصی بھی ہے اس کے ساتھ، وہ نصیحت کرتا بھی ہے کیونکہ وہ حق رکھتا ہے، عالم ہے، وہ علم کی روشنی نصیحت کرتا ہے. اور کہیں پہ کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اگر، کیونکہ معصوم نہیں ہے، تو نصیحت اگر کوئی چھوٹا سا بھی دے دے اسے قبول بھی کر لیتے ہیں. یہ بڑا پن ہے، اور طلاب علم کو خصوصی طور پر اس کی اہمیت کو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اگر ہم معاشرے میں دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، علم کی روشنی میں لوگوں کو پیغام پہنچاتے ہیں، اگر کوئی شخص ہمیں کو نصیحت کرتا ہے، لیکن حق پہ ہونی چاہیے، تواصل بالحق، حق لازمی ہے، دلیل کی روشنی میں، صحابہ کی سمجھ کے مطابق کوئی منہجی بات کی ہے اور یہ خلل میرے اندر پایا گیا ہے، تو اسے قبول کرنا چاہیے، چاہے نصیحت کرنے والا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، عمر میں چھوٹا کیوں نہ ہو، علم میں چھوٹا کیوں نہ ہو، کیونکہ حق کی اتباع سب پر فرض ہے، بڑے پر بھی فرض ہے، چھوٹے پر بھی فرض ہے. ایک آخری چیز رہ گئی ہے جو سب سے ضروری ہے، جس کے بغیر ایمان، عمل صالح اور تواصل بالحق مشکل ہو جاتا ہے. آخر میں ذکر اس لیے فرمایا ہے تاکہ اس کی اہمیت کو اچھی طرح جان لیا جائے اور شروع سے لے کے آخر تک ان چیزوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے. وتواصوا بالصبر، صبر اور تواصل پھر آ گیا ہے، تواصل کا صورت میں دو مرتبہ ہے کہ صبر کرتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کو تلقین بھی کرتے ہیں صبر کی، صبر کی نصیحت بھی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ انسان بے صبرا ہے، جلد باز ہے، اور خصوصی طور پر ایمان، عمل صالح، اور جو خوبصورت صفات بیان کی گئی ہیں، دعوت الى التوحید والسنہ، تو مخالفت شدید مخالفت ہوگی، اپنے پیاروں اپنے قریبوں سے مخالفت ہوگی اگر وہ حق کو نہیں پہچانتے نہیں جا رہے. اب دعوت حق لے کے جاتے ہیں تو کئی دیواریں کے سامنے کھڑی کر دی جائیں گی. ایک ایک دیوار کو گرانا ہے، ایک ایک مصیبت کا سامنا کرنا ہے. کیا بغیر صبر کے ممکن ہے؟ تواصل بالحق ناممکن ہے بغیر صبر کے، یاد رکھیں. آپ کسی سے نصیحت کرنا چاہتے تو قبول نہیں کرتے، جلد بازی میں جھگڑا کرنے، بحث مباحثہ کرنے، جدال کرنے، حق ضائع ہو جاتا ہے، اور خود بعض لوگ شکو شبہات میں پڑ جاتے ہیں، حق ہاتھ سے چلا جاتا ہے. تو صبر ہے تو علم بھی ہے، صبر ہے تو ایمان بھی ہے، صبر ہے تو عمل صالح بھی ہے، اخلاص بھی ہے، اتباع سنت بھی ہے، صبر ہے تو تواصل بالحق بھی ہے. اگر صبر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. جب صبر کی بات کرتے ہیں تو تین چیزیں ذہن میں رکھیں ہمیشہ. صبر تین چیزوں کے مجموعوں کو کہتے ہیں. صبر کا لفظی معنی حبس النفس، نفس کو روک لینا. کس چیز سے نفس کو روک لینا ہے؟ تین چیزیں ہیں. نمبر ایک، واجبات کی ادائیگی میں، فرائض کی ادائیگی میں اپنے نفس کو روکے رکھنا ہے. عبادات میں، معاملات حسن اخلاق میں اپنے نفس کو روکے رکھنا ہے، بے صبر نہیں ہونا. دوسرے نمبر پہ محرمات سے اجتناب پر صبر کرنا ہے. تیسرے نمبر پر بری تقدیر پر، مصیبتوں پر صبر کرنا ہے. کوئی آفت آ گئی، مصیبت آ گئی ہے، بیماری لگ گئی ہے، صبر کرنا ہے. کوئی پیارا جدا ہو گیا ہے، صبر کرنا ہے. روزگار چلا گیا ہے، صبر کرنا ہے. کوئی نقصان خسارہ پہنچائے تو صبر کرنا ہے. ان تینوں میں سے جو سب سے مشکل جانتے ہیں وہ کون سا ہے؟ پہلا ہے فرائض کی ادائیگی پر صبر کرنا. محرمات سے اجتناب، اگر آپ زنا نہیں کرتے، آپ روکے رکھتے ہیں، اور آپ فجر کی نماز کے لیے جاگتے، مسجد کی طرف جاتے باجوا نماز پڑھنے کے لیے، کیا زیادہ مشکل ہے؟ عمومی طور پہ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ بعض لوگوں کے لیے پہلا آسان ہے، دوسرا مشکل ہے. بعض کے لیے دوسرا آسان ہے، پہلا مشکل ہے. عمومی طور پہ دیکھا جائے، جب آپ صلاۃ الليل کے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، شیطان جو خون میں دوڑتا ہے، ابھی ختم کرو، ابھی تم تھکے ہوئے ہو. یہ چیز شدید گرمی میں، اب رزو کرنا ہے، زہر کے وقت نماز پڑھنے مسجد کی طرف جانا ہے، کتنی رکاوٹیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. سبحان اللہ. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مصیبتوں پر صبر کرنا سب سے مشکل ہے. صبر کے سوا کوئی راستہ ہے مصیبتوں پر؟ وہ تو آپ مجبوری، آپ کو صبر کرنا ہی پڑے گا. بے صبر ہوں گے تو مصیبت الگ اور اس کا گناہ، بے صبر کا گناہ الگ. اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے کیوں آزماتا ہے؟ تاکہ بندہ صبر کرے اور اجر پالے، یہی وجہ ہے. لیکن آپ نے حقوق کی ادائیگی فرض ہے. والدین کا حق آسان ہے دینا، بیوی کا حق، بچوں کا حق، اپنے بہنیں بھائیوں کا حق، اپنے پڑوسوں کا حق، اپنے رشتہ داروں کا حق سلسلے میں آسان سمجھتے ہیں آپ؟ کیا اس پر صبر کرنا کتنی بڑی بات ہے. ایک شخص عرض کرتے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ دار ہیں وہ توڑتے ہیں، میں جوڑتا ہوں، میں قریب کرتا ہوں مجھے دور کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ مجھے نصیحت کرنے میں کیا کہوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ فرماتے ہیں آپ صبر کرتے رہیں. اگر آپ جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص فرشتہ نازل جو آپ کی تائید کرتا رہے گا. وہ گویا کہ آپ ان کے چہروں پر، منہ میں دھول یا راکھ آپ پھونک رہے ہیں، جو رشتے کو توڑنا چاہتے اور آپ جوڑنا چاہتے ہیں. آپ قریب کرتے وہ دور آپ کو کر دیتے ہیں، آپ جوڑتے وہ توڑتے ہیں. سبحان اللہ. فرائض کی ادائیگی پر صبر کرنا ہے، محرمات سے اجتناب کرنے پر صبر کرنا ہے، مصیبتوں پر صبر کرنا ہے. علم حاصل کرنا بعض لوگ کہتے ہیں کتنا مشکل لگتا ہے، تو بغیر صبر کے ممکن ہے کیا؟ جو علم اساس ہے، علم التوحید واجب ہے ہر مسلمان پر، کیا اس کو حاصل کرنا آسان ہے؟ کیا اس کے وقت نکالنا آسان ہے؟ تو صبر کرنا ہی پڑے گا، اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں. اس لیے قسم ہے زمانے کی، اسی زمانے میں ہم نے صبر کرنا ہے، اسی زمانے میں تواصل بالحق کرنا ہے، اسی زمانے میں ہم نے عمل صالح کرنا ہے، اسی زمانے میں ہم نے ایمان حاصل کر اور ایمان پر عمل کرنا ہے. اس لیے قسم زمانے کے شروع میں کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو سورت کی پورا سیاق و سباق دیکھ لیں، زمانے سے پورا تعلق ہے. اسی زمانے میں کامیابی, اسی زمانے میں ناکامی اور خسارہ ہے. اگر اسی اور تھوڑا سا وقت زمانے میں اگر ہم ایمان, عمل صالح, تواصل بالحق, تواصل بالصبر نہیں کرتے, چھوٹی سی زندگی میں اگر ان چار چیزوں کو نہیں اپناتے تو پھر خسارے سے بچ بھی نہیں سکتے. خسارے سے بچنے کے لیے ان چار صفات کو حاصل کرنا, ان چار چیزوں کو نصب العین بنانا لازمی ہے. اور صبر کے لیے صرف صبر کرنا کافی نہیں ہے, کیونکہ آپ کا مسلمان بھائی اور آپ بھی بعض کا بے صبرے ہو جاتے ہیں کیونکہ شیطان خون میں دوڑتا ہے. تو صبر کی نصیحت بھی کرنی چاہیے, تلقین بھی کرنی چاہیے ایک دوسرے, جیسے کہ حق کی آپ دعوت دیتے ہیں اس طریقے سے صبر کی یاد دہانی بھی کرتے رہیں, صبر کی نصیحت بھی کرتے رہیں, صبر کی اہمیت بیان کرتے رہیں, صبر کی قسمیں بیان کرتے رہیں. اور جب کوئی آپ کو مسلمان بھائی تھوڑا بے صبر ہو جاتا ہے, آپ بے صبر نہ ہوں, آپ کو صبر کر کے اسے سمجھانا چاہیے اور تواصل بے صبر کرنا چاہیے تاکہ صبر باقی رہے. تواصل ہے تو صبر بھی ہے, تواصل ہے تو حق بھی ہے. اگر تواصل نہیں ہے تو حق باقی نہیں رہے گا, نہ صبر باقی رہے گا. یہ دو نہیں ہیں تو پہلے دو بھی نہیں ہیں, نہ عمل صالح باقی رہے گا نہ ایمان باقی رہے گا. تو یہ سب چاروں چیز یہ لازم اور ملزوم ہیں, اس لیے خسارے سے بچنے کی ان چار کا ہونا لازمی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں سب عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, منصالحین کی سمجھ کے اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر خسارے سے نجات عطا فرمائے, جو ایمان عمل صالح و تواصل بحق اور تواصل بالصبر کا راستہ تھا ہمارے لیے آسان فرمائے, اس پر چلنا آسان فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.